بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد اما رياضت وعلى دامت بركاتهم کا ایک واضح نیک صحبت سے فائدہ کیوں نہیں جو چند ہفتوں سے سنایا جا رہا ہے تمام حضرت کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ غور سے سماعت فرمائیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا رزق حلال سے نیکی میں رغبت ہوتی ہے عزیزو کسی حالت میں حرام غذا پیٹ میں نہیں جانی چاہیے یہ طے کر لو کہ روزانہ دال روٹی کھائیں گے لیکن حرام کا ایک قطرہ یا لقمہ بھی پیٹ میں داخل نہیں ہوگا تو سب سے پہلی چیز جو رکاوٹ ہے میرے بھائیو وہ ہے حرام حرام جس پیٹ میں جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس جسم کو نیک کام کی توفیق نہیں دیتے اس لیے مجالس علماء حق مجالس مشائخ مجالس بزرگاں اور مجالس نیکاں سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہر سالک کو کرنا چاہیے جو ہر مؤمن کو کرنا چاہیے مجلس میں آنے والے ہر شخص کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو حرام سے خوب پاک رکھے اور شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شبہ کی چیز میں پڑ گیا سمجھ لو کہ وہ حرام میں گر گیا اس لیے کہ اگر ایک چیز میں تردد ہے اور شک ہے اس کا معنی یہ ہے کہ پاسبلٹی ہے کہ حلال اور حرام دونوں کی اور جب یہ بات ہے تو حرام میں واقع ہو سکتا ہے اس لیے خوب احتیاط کرنا چاہیے میرے بھائیو رزق حلال اور عقل حلال کے ساتھ ساتھ لباس بھی حلال مال کا ہونا چاہیے پینا بھی حلال کا ہونا چاہیے حلال کا بہت زیادہ اہتمام کرو حلال روزی اگر جسم میں اترے گی تو بہت نفع ہوگا جس طرح حرام کے پیٹ میں جانے سے نیکی کی رغبت نہیں ہوتی اور گناہوں کی رغبت ہوتی ہے اسی طرح جب حلال کا لقمہ پیٹ میں جائے گا تو گناہ کی رغبت ختم ہو جائے گی اور نیکیوں کی رغبت پیدا ہو جائے گی دیوبند میں ایک شخص تھا بیچارہ غریب آدمی اس کا کام یہ تھا کہ جنگل میں چلا جاتا گھاس اور اس کی گٹری باندھ کر شہر لے آتا تھا دیوبند شہر میں جن لوگوں کے گھروں میں گائے بھینس ہوتی تھی وہ لوگ اس سے گھاس خریدتے تھے ہوتا یہ ہے میرے بھائیو خاص کر جتنے میرے نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں کہ شہر کے اندر 50 گھر ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں گائے بھینس ہوتی ہے تو یہ لوگ اس قسم کے غریب لوگوں سے جو گھاس کاٹ کر لے آتے ہیں ان سے خرید لیتے ہیں اور خرید کر گائے کو بھینس کو کھلا دیتے ہیں ایسا ایک ہی آدمی نہیں ہوتا کئی آدمی ہوتے ہیں اور وہاں دیوبند میں یہ مشہور تھا کہ جو گائے اور جو بھینس اس غریب آدمی کا کاٹا ہوا گھاس کھاتی ہے وہ صحت مند بھی بہت رہتی ہے اور دودھ بھی بہت دیتی ہے حالانکہ یہ سب ایک ہی جگہ سے کاٹ کر لاتے ہیں لیکن صحبت کا اثر نیکی کا اثر روحانیت کا اثر خلوص کا اثر بجا طور پر ہوتا ہے اس کی ایک صفت تو یہ تھی کہ روزانہ اتنا ہی کاٹ کر لاتا تھا جتنے پیسے کی اس کو ضرورت ہوتی
صفت اس کے اندر یہ تھی اس شخص کے اندر کہ لالچ نہیں تھی اور مال کی کثرت اور مال کو بڑھانے کا جذبہ نہیں تھا تو گراس کو کاٹتا تھا اور کاٹ کر اس کی گٹھڑی بنڈل بناتا تھا اور ایک بنڈل اتنے روپیے کا ایک بنڈل اتنے پیسے کا بیچتا تھا اور جتنے پیسے اس کے لیے کافی ہو جاتے تھے بس اتنے ہی بنڈل بنا کر لے آتا تھا زیادہ نہیں حالانکہ سب سے زیادہ پاپولر یہ آدمی تھا تو جتنے لوگ یہ کاروبار کرتے تھے کہ جنگل میں جا کر گھاس کاٹ کر لے آتے تھے تو جانور والے ان سے لینے کے لیے جاتے تھے تو دوسرے پہلے پہنچ جاتے تھے، مگر جب تک یہ نہیں آتا تھا اس وقت تک دوسروں سے نہیں خریدتے تھے، پہلے اس سے خریدتے تھے، اس لیے کہ اس کے پاس امانت داری تھی، سچائی تھی، خلوص تھا. اس کا چارہ جس کے گھر میں آتا تھا اور جانور اس کے ہاتھ کے کٹے ہوئے چارے کو کھاتے تھے، اس سے ان جانوروں میں برکتیں نظر آتی تھیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ پڑم پڑی ہوتی تھی کہ ہمیں دے دو، ہمیں دے دو، ہمیں دے دو. جب وہ بیچ دیتا تھا اور جن کو وہ گٹھڑیاں مل جاتی تھیں، مل گئی، پھر دوسرے لوگ مجبوراً دوسروں کے پاس جاتے تھے. تو ایک خصوصیت اس کی یہ تھی کہ اتنا ہی گھاس لاتا تھا جتنے گھاس کو بیچ کر اس کی اپنی جو ضرورتیں تھیں وہ پوری ہو جاتی تھی. تو ایک تو تھی سادگی، قناعت، الحمدللہ.
اس کی ایک صفت تو یہ تھی کہ روزانہ اتنا ہی کاٹ کر لاتا تھا.
تو وہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے کہ ہماری اگر ایک جگہ پر نوکری ہے اور 8 بجے سے 4 بجے تک نوکری ہم کر رہے ہیں اور اس سے ہماری ساری ضرورتیں اطمینان سے پوری ہو جاتی ہیں، اور باقی گھر 4 بجے آنے کے بعد اطمینان سے نماز کا موقع ملتا ہے، تلاوت کا موقع ملتا ہے، اپنی دوسری ضرورتیں، بچوں کی تربیت کا موقع ملتا ہے، تو پھر بغیر ضرورت کے کہ ہم تھوڑا اوور ٹائم کر کے دوسری کوئی نوکری تلاش کر لیں، اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہیے. اس لیے کہ جیسے روزی کو کمانا ہم ضروری سمجھتے ہیں اور یہ ضروری بھی ہے، تو اسی طرح یہ دین بھی تو ضروری ہے، اس کے لیے کچھ وقت نکالنا چاہیے. اور وقت نکال کر اس میں اپنے، مگر کیا ہے کہ ہمارے شیڈیول میں دین ہے ہی نہیں، ایسا شیڈیول میں نہیں ہے کہ میری ڈیلی لائف کی یہ ضرورت ہے کہ ایک پاری کی میں تلاوت کروں، یہ ہمارا ہے ہی نہیں. تو جب ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا ہے تو نہیں ہوتا. مگر پیسے کمانا یہ ہمارے شیڈیول میں ہے کہ ایوری ڈے اتنا پیسہ آنا ہی چاہیے، اور کھانا پینا ہمارے شیڈیول میں ہوتا ہے. آدمی کتنا ہی بزی کیوں نہ ہو، 4 بجے کی چائے وہ نہیں چھوڑے گا، تھرموس میں بھی ساتھ میں لے جائے گا اور ڈرائیونگ کرتے کرتے بھی پیے گا. تو سفر میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی کے جنازے پہ چلے گئے، تو سفر میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے ایسے بیٹھ کر کے تسبیح پڑھنا زیادہ آسان ہے یا چائے پینا زیادہ آسان ہے؟ گاڑی کے اندر وہ گاڑی ہل رہی ہوتی ہے، اس کے اندر گرم چائے نکالنے کی اور پھر اسے پینے کا سب کچھ، کتنی تکلیف کا باعث. یا یہ کہ اگر ساتھ چائے نہیں لے گئے ہیں تو کیفے پر اترو، اتر کر چائے خریدو پیو، اور یہ نہیں تو پھر یہ کہ بھائی اب لیسٹر روانہ ہونے سے پہلے ذرا کسی دوست کے یہاں چلے جاتے ہیں، چائے پی کر کے پھر نکلیں گے. تو دیکھو یہ معمول ہمارا سفر میں نہیں چھوٹتا. اور پوچھا جائے کہ بھائی تسبیحات آج آپ نے پوری کی ہے؟ تو کہا کہ نہیں، اصل میں سفر میں تھا. تو سفر میں تو اور زیادہ آسان ہے، آپ سفر میں پڑھتے چلے جاؤ. سفر میں تلاوت بھی بہت آسان، وضو کر کے بیٹھ جاؤ اور تلاوت بھی کرو. تو ان چیزوں کو ہم ضروری نہیں سمجھتے. تو میری آپ سب حضرات کی خدمت میں گزارش ہے، اور سب سے پہلے میں اپنی ذات سے مخاطب ہوں، اس لیے کہ میری بھی یہی حالت ہے، بس دنیا گزر رہی ہے، 50 سال کی عمر تک پہنچ گئے، آخرت کے لیے کوئی توشہ نہیں. تو مقصد بناؤ. کھانا ایک ہوتا ہے نا کہ نہیں، کھانا تو باقی ہے، کھانا باقی ہے. کل ہمارے کچھ دوست آئے تھے بولٹن سے، تو ہمارے فاضل ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا کب وہاں سے روانہ ہوئے؟ تو کہا کہ 9 بجے. تو 9 بجے وہ بولٹن سے روانہ ہوئے، یہاں ملنے کے لیے آئے وہ. میں نے کہا نماز کتنے بجے تھی؟ تو کہنے لگے کہ 8 بجے. وہ امام ہیں تو 8 بجے. تو میں سمجھ گیا کہ انہوں نے پورا خیال رکھا ہے کہ بے وقت کسی کے گھر چلے جائیں اور وہ پوچھیں کہ کھانا، اور ہم کہیں کہ نہیں کھانا کھائے بغیر ہی آئے ہیں، تو ان کو 11 بجے تکلیف ہوگی، تو ہمیں کھانا کھا کر نکلنا چاہیے. تو تو میں سمجھ گیا کہ یہ 8 بجے نماز تھی، 8:30 بجے کھانے پر بیٹھ کر کے 9 بجے یہ نکلے ہیں وہاں سے. مگر پھر بھی یہ احتمال تھا کہ شاید 9 بجے اس لیے نکلے ہوں کہ کسی اور کام میں مشغول ہو گئے. اس لیے میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کھانا کھا کر نکلے تھے یا باقی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں کھانا کھا کر نکلے تھے. تو مجھے اطمینان ہو گیا. تو مجھے بعد میں خیال آیا کہ دیکھو یہاں ان کو پہنچنا تھا. میرا ان کو خیال تھا کہ ہمیں جتنا جلدی ہو سکے پہنچ جانا چاہیے تاکہ اسے انتظار ہمارا نہ کرنا پڑے، کہیں ٹریفک میں ہم نہ آ جائیں. مگر وہ کھانے کا معمول انہوں نے نہیں چھوڑا. تو 8 بجے عشاء کی نماز ہوئی، 8:30 بجے چھٹی ہوئی چونکہ وہ مکتب پڑھاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا ہوگا کہ ہم لیسٹر سے 9 بجے بولٹن سے 9 بجے نکلیں گے. تو پہلے انہوں نے کھانا کھایا اور پھر 9 بجے نکلے. تو جو روحانی غذا کی ہمارے جسم کو اور ہماری روح کو اور ہمارے دل کو ضرورت ہے، اس کے بارے میں بھی اگر ہماری یہی سوچ ہو جاتی کہ بھائی جانا ہے لندن، کب؟ فجر کے فوراً بعد. فجر کے فوراً بعد تو فجر کے فوراً بعد یاسین شریف کے لیے 10 منٹ چاہیے وہ، مگر وہ ضروری نہیں ہے، وہ ہو گئی تو ہو گئی. یعنی ہم اسے اتنی اہمیت حاصل نہیں ہوتی کہ اس کے ارد گرد ہم ٹائم ٹیبل کو سیٹ کریں. اور صبح کا ناشتہ، تو روزانہ کا معمول ہمارا یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 15-20 منٹ تک مسجد میں رہتے ہیں، پھر گھر جا کر ناشتہ کرتے ہیں. مگر چونکہ لندن کا سفر ہے تو مشورہ کیا ہوتا ہے کہ 6:15 بجے فجر کی نماز ہے، 7 بجے ہم نکل جائیں گے. اور ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ سلام پھیرتے ہی جلدی جلدی گھر جاؤں گا اور ناشتہ کر کے روانہ ہو جائیں گے. اس کی اہمیت نہیں تھی ہمارے ذہن میں. اور کم سے کم اتنا کر لیتے تو بھی سمجھ میں آتا کہ اسے ہم الٹا ذرا کر لیں گے، کہ پہلے ناشتہ کر لیں گے اور کار میں بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے معمولات. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک پلاسٹک کی تھیلی تھی، وہ ذرا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں بعض تسبیح وغیرہ والے یا کپڑوں والے کے بہت ہی ذرا تھک ہوتی ہے، اور اوپر سے ایسے وہ بٹن جیسے بھی ہوتے ہیں بند ہونے کی، ایسی ایک تھی پلاسٹک ہی کے ہینڈل بھی تھی. اس میں ان کی معمولات کی ساری چیزیں رہتی تھی، دلائل الخیرات، حزب الاعظم، اوراد فتحیہ، یہ مختلف قسم کی جو وہ پڑھتے تھے، شجرہ، یہ سب چیزیں. تو سفر ہوتا تھا، سفر تو سفر ہونے سے پہلے وہ اس کا اہتمام کر لیتے تھے کہ روزانہ کی تلاوت کا معمول ہوتا تھا وہ پورا کر لیتے تھے. اب فجر کے بعد اگر فوراً سفر ہے تو تلاوت کا معمول فجر سے پہلے ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کا اپنا مخصوص قرآن تھا اور اسی قرآن میں دیکھ کر کے تلاوت کرتی تھی. حفاظ کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ بھی قرآن کا حق ہے کہ دیکھ کر تلاوت کی جائے، اس لیے کہ قرآن مجید کے حروف کو دیکھنا ایک مستقل الگ عبادت ہے. تو صرف حفظن ہی نہیں پڑھنا چاہیے، اندر دیکھ کر بھی پڑھنا چاہیے. تو دیکھ کر پڑھتے تھے، دیکھ کر پڑھتے تھے، اور وہ جو ان کی تھیلی تھی وہ لے کر کے بیٹھ جاتے تھے. اور جتنی مرتبہ میں نے ان کے ساتھ سفر کیا، میں نے دیکھا کہ وہ کسی سے بات چیت نہیں کریں گے جب تک کہ ان کی تسبیحات اور وہ جو کچھ ان کو پڑھنا تھا وہ پورا نہیں ہو جاتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو اتنا ہی ضروری سمجھتے تھے جتنا ہم ناشتے کو ضروری سمجھتے ہیں، جتنا ہم دوپہر کے کھانے کو ضروری سمجھتے ہیں، جتنا ہم سونے کو ضروری سمجھتے ہیں، جتنا ہم دوا دارو کو ضروری سمجھتے ہیں. تو دھیرے دھیرے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لاؤ. دیکھو گناہ کا کام تو کرنا ہی نہیں ہے، گناہ سے بچنا ہے، اور جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، جو احکام ہیں شریعت مطہرہ کے، ان پر عمل کرنا ہے. ان میں کہیں ادھر ادھر غفلت ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے پھر شروع کر دو. اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو چھوٹ نہیں رہا ہے تو پھر رجوع کرو اپنے مشائخ کی طرف. اور اس کے علاوہ یہ دل کو مضبوط کرنے کے لیے، ہیلتھی بنانے کے لیے، جنت میں جا سکے ایسا قابل بنانے کے لیے، تو اسے کچھ نہ کچھ دینا تو پڑے گا، غذا دینی پڑے گی اور اس پر محنت تو کرنی پڑے گی. تو کہیں نہ کہیں سے شروع کرو. آج یہ طے کر لو کہ جیسے ناشتہ ضروری ہے, جیسے کھانا ضروری ہے, جیسے چار بجے کی چائے ضروری ہے. وہ میں لطیفہ ہمارے بچوں کو سنایا کرتا ہوں, بچوں کو, کہ گزشتہ سال پہلی دفعہ جو ہمارے پاس بخاری شریف کی جماعت تھی, تو وہ سبق پورا کرنا ہوتا ہے وہ بخاری شریف, تو نماز کے اوقات وغیرہ بیچ میں آ جاتے ہیں. تو میں نے دو چار دن میں نے وہ چائے کے وقت میں بھی سبق پڑھایا. اب میرا اپنا مزاج تو ایسا ہے کہ صبح سے ناشتہ نہ کیا ہو اور کام میں میں لگا رہوں تو رات کو 12 بجے تک بھی احساس نہیں ہوتا کہ بھائی کھانا چاہیے یا چائے پینی چاہیے. تو 2-4 بجے کی چائے تو ہمارے لیے بہت معمولی چیز تھی, تو ہمیں تو کچھ اس کا احساس بھی نہیں ہوا کہ چائے ان کی جا رہی ہے بچوں کی. پر مدرسے میں طلبہ بھی قربانی کر لیتے ہیں, مدرسے میں پڑھنے کا جو ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. ہم جب بخاری شریف پڑھتے تھے تو سب سے پہلا گھنٹہ ہمارا ترمذی شریف کا تھا, اور ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہم ہمیں ترمذی شریف پڑھاتے تھے. تو سمر کے ایام جب آئے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی فجر کے فوراً بعد ہم سبق پڑھائیں گے فوراً. تو سبق فجر 4:15 بجے ہوتی تھی, تو 4:30 بجے بیٹھ گئے. تو 4:30 بجے بیٹھ گئے تو تقریباً 6 بجے تو پہلے سے کہہ دیا گیا تھا کہ چائے کلاس روم ہی میں ہوگی روزانہ. تو تقریباً 6 بجے تو ہم نے سوچا کہ چائے ہوگی. پہلے دن یہ سوچا تھا کہ چائے ہوگی کا مطلب یہ کہ حضرت اٹھ کر تشریف لے جائیں گے اور ذرا تھوڑا ریلیکس ویلیکس ہو کر کے چائے کا آدھ گھنٹہ ملے گا. تو وہ ایک بکٹ کے اندر چائے لے کر کے آ گیا ایک طالب علم, اور پیچھے سے دوسرا ایک ٹرے کے اندر کچھ بسکٹ لے کر کے آ گیا. اور حضرت نے کہا کہ بھائی سبق بند کر دیجیے, چائے پی لیجیے, اور حضرت وہیں بیٹھے رہے اور سب کے کپ میں چائے ڈال دی اور وہاں بسکٹ اب شرم شرم میں سب کھا رہے ہیں. تو 5-7 منٹ میں معاملہ نمٹ گیا. تو کہا کہ جی پڑھنا شروع کیجیے, سبق پھر شروع ہو گیا. تو یہ سلسلہ روزانہ رہا. تو حضرت پڑھانا شروع کرتے تھے 4:30 بجے اور فراغت ہوتی تھی تقریباً 8:30 بجے ایک کتاب کا سبق. 3 گھنٹے 4 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے, اور پھر جو ہے حضرت تشریف لے جاتے تھے. اس کے بعد پھر وہ 9:30 بجے دوسرے استاد آتے تھے. پھر وہ سلسلہ چلتا رہتا تھا 4 بجے تک. لنچ ہوتی تھی بیچ میں, 4 بجے چائے کا وقت ہوتا تھا. تو پھر شیخ الحدیث صاحب اپنے بخاری شریف پوری کرانے کی فکر میں 5 بجے سے 8 بجے تک پھر دوبارہ پڑھاتے تھے. دن میں ان کا جو پیریڈ ہوتا تھا اس کے علاوہ 3 گھنٹے اور. تو 4:30 بجے سے شروع ہوتا تھا سبق, تو 8 بجے تک شام کو. تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دنیا کی ساری چیزیں ہم نے ضروری قرار دے رکھی ہیں, تو بھائی کسی نہ کسی مرحلے پر ہمیں یہ شروع کرنا ہی پڑے گا آخرت کی کامیابی کے لیے. میں بار بار اسی لیے ایک ہی سبق دہرا رہا ہوں, اور یہ مت سمجھو کہ تلاوت ہے, نفل ہے, پڑھا نہیں پڑھا کیا فرق پڑ جاتا ہے. کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھا نہیں پڑھا کیا فرق پڑ جاتا ہے. نہیں, بہت فرق پڑے گا. کیا فرق پڑے گا, کیا فرق پڑے گا؟ ابھی جو یہ کڑوا لگ رہا ہے پھر یہ میٹھا لگے گا. ابھی جو یہ دل نہیں چاہتا ہے, ابھی جو ہے قرآن لے کر کے ہم بیٹھتے ہیں, یوں قرآن لے کر کے نکالا اور نکال کر کے ادھر آئے اور ہمارے 2 دوستوں کو پیچھے ہم نے دیکھا ایٹریم میں, تو دل ادھر چلا گیا اور قرآن ہم رکھ کر کے وہاں چلے گئے. بعد میں کیا ہوگا کہ ہم تلاوت کا ارادہ کر رہے ہوں گے اور 10 دوست آ جائیں گے, تو ہم وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلے جائیں گے کہ میری تلاوت باقی. ہوگا یہ, کر کے دیکھو آپ. اس کے بغیر آپ کو سکون نہیں ملے گا, اس کے بغیر سکون نہیں ملے گا. قرآن کھینچ لے گا, پھر ذکر کے بغیر سکون نہیں ملے گا. ایک تو یہ فائدہ ہوگا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ غذا جب دل کو ملے گی, غذا جب نفس کو ملے گی, تو یہ نفس جو ابھی امارہ ہے وہ مطمئنہ ہوگا, اور مطمئنہ جو ہے وہ گناہ سے بھاگتا ہے اور نیکی کی طرف جاتا ہے.
یہ مسائل ہمارے جو ہیں کہ مجھ سے یہ نہیں ہوتا مجھ سے یہ نہیں ہوتا مجھ سے یہ نہیں ہوتا, یہ ہونا شروع ہو جائے گا. تو پتہ نہیں کہاں سے میں چلا تھا کیا کس بات پر سے, مگر یہ کہ اس کو ضروری قرار دو, ہمارے نصاب میں یہ داخل ہو جانا چاہیے ہمارے نظام میں. کہنا ابھی میرا یہ پڑھنا باقی, ابھی یہ پڑھنا باقی ہے, میں ذرا یہ پڑھ لوں, میں ذرا یہ کر لوں, میں اس کو کر لوں. جیسے ہم لوگ مسجد میں بھی اس کو محسوس کرتا ہوں خود اپنی زندگی میں کہ مسجد میں ہوتے ہیں تو اوراد وغیرہ سب پڑھتے ہیں فرض کے بعد, گھر میں اگر پڑھیں گے تو اوراد وغیرہ نہیں ہوں گے. نہیں, اسے ضروری سمجھو گے نا, یہ ضروری ہے. ہم جب کبھی سفر کرتے ہیں یہ لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھ کر فوراً نکلنا پڑے گا, ورنہ جہاں ہمیں بیان کے لیے پہنچنا ہی نہیں پہنچ سکیں گے. تو کار میں بیٹھ کر جب گاڑی چلتی ہے تو میں ان لوگوں کو یاد دہانی کراتا ہوں کہ بھائی نماز کے بعد کے اذکار پورے کر لیجیے. تو وہ گاڑی میں بیٹھ گئے تو کیا وہ باقی رہ جائے؟ کیفی میں نماز پڑھ لی, وہاں ایسے حالات نہیں ہوتے کہ وہاں ہم بیٹھ کر کے پڑھ لیں. تو ان کو یاد دہانی کراتا ہوں کہ بھائی اپنے نماز کے بعد کے اذکار پورے کر لیجیے سب. تو یہ چیزیں ضروری, کچھ چیزیں ہونی چاہیے کہ نا یہ تو میرے لیے ضروری ہے. یعنی شریعت مطہرہ کی طرف سے یہ فرض نہیں ہے, مگر ہمیں اپنے نفس کی صحت کے لیے اسے فرض قرار دینا ہے, ہمیں خود ہمارے لیے ڈسپلن کہ نہیں یہ تو کرنا ہی پڑے گا. تو بھائی تلاوت کا بھی سب ارادہ کرتے ہیں, آج سے تلاوت شروع کر دو, کل سے نہیں آج سے, چاہے آج ایک ہی رکو پڑھ لو سورہ فاتحہ اور اس کے بعد ایک رکو سورہ بقرہ کا پڑھ لو, اور اس کے بعد پھر آدھا آدھا پارا پاؤ پاؤ پارا ایک ایک پارا کچھ نہ کچھ کرو, مگر مقرر کرو. اور روزانہ پھر یہ ہونا چاہیے, تسبیحات اپنی مقرر کر لو روزانہ 100 مرتبہ, استغفار 300 مرتبہ, درود شریف تو 100 مرتبہ کر لو, 300 مرتبہ تو بہت اچھا ہے. اور پہلا کلمہ 100 مرتبہ پڑھو یا تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھو, حزب العظم پڑھو, المعوذات ہمارے یہاں سے چھپی ہے اس کو پڑھو, ہو سکتا ہے. میں نے باٹلی میں ایک وکیل ہیں تو ان پر بھیجی المعوذات ہدیے کے طور پر, تو ان کا میرے اوپر ای میل آیا اور ای میل میں انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا اور کہا تھا کہ بہت ہی اچھی ہے کہ مختصر ہے اور آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنے باٹلی سے نوکری کے لیے جاتا ہوں دوسرے شہر میں, تو ٹرین میں 7 منٹ لگتی ہے. تو کہا کہ یہ تمہاری کتاب جو ہے ایسی مختصر ہے کہ میری اس جرنی میں پوری ہو جاتی ہے. تو دیکھو انہوں نے اس کتاب کو اہمیت دی کہ یہ میری زندگی کے لیے ضروری ہے, تو انہوں نے یہ معمول بنا دیا کہ وہ باٹلی سے سوار ہوتے ہیں تو اپنے دوسرے ٹاؤن میں پہنچنے سے پہلے پہلے اسے پڑھ لیتے ہیں. تو اگر کرنا ہی ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے, مگر کرنا ہی نہ ہو تو ہزاروں بہانے مل سکتے ہیں. تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں, تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں. اسے ضروری قرار دو, اللہ تعالی شانہ بھائی توفیق عطا فرمائے. دیکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 100 مرتبہ پڑھنا آسان ہے, یہ زیادہ مشکل ہے. یا دسترخوان بچھاؤ, مائکرو ویو میں کھانا گرم کرو, پھر اسے دسترخوان پر رکھو, پلیٹ نکالو اور ہاتھ سے ٹکڑے کر کر کے منہ میں ڈال کر کے چباؤ, تو رات کو 1 بجے بھی اگر گھر پہنچتا ہے مگر بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے تو بالکل تھکا ہوا نڈھالا آدمی بھی خود سب کچھ کرتا ہے بیوی سوئی ہوئی ہو تو. مگر اس کو آپ ایسا کہو کہ بھائی تیری ذرا 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ باقی ہے, تو بہت تھکا ہوا ہوں آج, نیند آ رہی ہے. اصل میں ہم کرنا نہیں چاہتے, تو اس لیے معمولات کی پابندی کی خاص فکر کرو. یہ جو اللہ اللہ ہے, یہ جو قرآن کی تلاوتیں ہیں, یہ آخرت میں بہت نفع پہنچائے گی, یہ چیزیں بہت نفع پہنچائے گی. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے. کہاں سے چلا تھا؟
اس کی ایک صفت تو یہ تھی کہ روزانہ اتنا ہی کاٹ کر لاتا تھا جتنے پیسے کی اس کو ضرورت ہوتی.
ہاں تو بات یہاں سے چلی تھی اصل میں کہ دیکھو اس کو جتنے پیسے کی ضرورت ہوتی تھی اتنا لاتا تھا اور باقی وقت کو نیک کام میں خرچ کرتا تھا. اب ہمارا حال یہ ہے کہ جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنے پیسے آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹنگ ہو گیا ہے کہ جب جماعت میں نکلنا ہو تو جماعت میں بھی نکل رہے ہیں, اعتکاف میں بیٹھنا ہو تو اعتکاف میں بھی بیٹھ سکتے ہیں, کچھ شام کو کسی عالم کے پاس علم بھی حاصل کر رہے ہیں, تلاوت بھی ہو رہی ہے, اذکار بھی ہو رہے ہیں, اور کہیں سے لالچ آئی کہ دوسری جگہ کے اوپر آپ کو دو گھنٹے کی اور نوکری مل رہی ہے اور اس کا اتنا پیسہ ہوگا, چلو وہ قبول کر لیا اور یہ سب چوپٹ ہو گیا. نہیں, اس کو بھی اہمیت دو کہ نا, یہ بات الگ ہے, یہ بات الگ ہے کہ کسی کی وہ جو انکم ہے وہ انف نہیں ہے, اس کا خرچہ اتنا ہے, مورگیج بھرنا ہے, قرض ہے, وہ الگ بات ہے. مگر یہ کہ ٹھیک ٹھاک آدمی چل رہا ہے اور پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے, آخرت کو بھی اہمیت دینی چاہیے, اس کے لیے بھی زندگی کے کچھ اوقات مقرر کرنے چاہیے.
بس اتنا لاتا تھا جتنا کاٹ کر پیسے آ جائے اور اس پیسے سے گھر کی روزی روٹی ہو جائے اور بس, باقی سارا اوقات وہ اپنے دوسرے کاموں میں لگاتا تھا. گھر میں جو ضرورت ہوتی تھی, بیوی بچوں کی فکر, اپنے اعمال کی فکر, ماں باپ کی فکر, بزرگوں کے پاس بیٹھنے کی فکر, تو ہوتا یہ تھا کہ جتنے لوگ چارہ خریدنے کے لیے جاتے تھے وہ سب اس کا انتظار کرتے تھے, جتنے لوگ کاٹ کاٹ کر لاتے تھے ان سے کوئی نہیں خریدتا تھا, لیکن جب وہ آ جاتا تھا تو وہ سب اس پر ٹوٹ پڑتے تھے اور اس کی قیمت بھی فکسڈ ہوتی تھی.
امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی تاجر تھے اور تجارت ایسی کرتے تھے کہ اس میں عبادت یا علم کا حرج نہ ہو. تو ایک زمانے تک کچھ ہول سیلنگ کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے, اس لیے کہ ان کے والد کافی مال چھوڑ کر گئے تھے, تو ہول سیلنگ کی, سامان منگوانا اور تاجروں کو بیچ دینا, تو دوسرے بھی ہول سیلنگ کرتے تھے. تو ان کے حالات میں ہے کہ ان کے شہر کے جو تاجر تھے ان کے یہاں جب غلہ ختم ہونے کو آتا تھا اور جب وہ دوسرا خریدنا چاہتے تھے تو وہ امام بخاری کے مال کے آنے کا انتظار کرتے تھے اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ دو چار پیسے اگر زیادہ بھی دینے پڑے تو ہم یہاں دے دیں گے مگر خریدیں گے ان سے. کیا وجہ تھی بھائی؟ وجہ یہی تھی کہ وہ چونکہ امانت دار اور سچے تھے تو ان کے پاس سے جو چیز آتی تھی اس میں برکت بہت ہوتی تھی. تو جیسے ہی پتا چلتا تھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے یہاں مال آیا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر بک جاتا تھا, اس لیے کہ لوگ دوڑتے تھے کہ میں پہلے پہنچ جاؤں. تو ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سامان آیا تو کچھ تجار آئے, ایک گروپ آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ سارا ہم خرید لیتے ہیں, پورا لوٹ ہمیں دے دیجیے. کتنے میں؟ تو کہا اتنے میں. انہوں نے آفر کیا, اچھی رقم آفر کی. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا. تو مفتیان کرام علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے کوئی بے پکی نہیں ہو جاتی. معاملہ پکا کب ہو جاتا ہے؟ جب کہہ دیتے کہ ہاں میں نے تم کو اتنے میں بیچ دیا. ابھی تو یہ کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا, سوچ کر بتاؤں گا. وہ چلے گئے اور اس کی کچھ دیر کے بعد ایک دوسرا گروپ آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں مال آیا ہوا ہے, ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں اور اتنی رقم دینا چاہتے ہیں. اور پہلے گروپ نے جو آفر کیا تھا اس سے وہ بہت اچھی رقم تھی, پر شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں. شرعی اعتبار سے وہ پہلے گروپ کو منع کر کے دوسرے گروپ کے ساتھ بات طے کر سکتے تھے, اس لیے کہ زبان سے کچھ وعدہ کچھ نہیں ہوا تھا, معاہدہ یا عقد نہیں ہوا تھا. مگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کے سامنے صاف صاف بات کر دی کہ بھئی آپ لوگوں کو نہیں, تم سے پہلے جو گروپ آیا تھا اور جس نے تم سے کم قیمت آفر کی تھی ان کو دوں گا. اور کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ اگرچہ زبان سے میں نے کچھ نہیں کہا تھا مگر تمہارے آنے سے پہلے دل میں یہ فیصلہ کر چکا تھا.
یعنی دل میں جو فیصلہ کر چکا تھا اس کے خلاف کرنے کو بھی انہوں نے غلط سمجھا کہ نہیں یہ کانشنس میں ایک بات طے ہم نے کر لی تھی کہ ان کو ہم دیں گے پھر ان کو دے یہ اچھا نہیں ہے. تو جب ایسی سچائی ہوگی اور اتنا احتیاط ہوگا تو اس میں برکت کتنی ہوگی.
اور اس کی قیمت بھی فکسڈ ہوتی تھی, اس سے کم بھی نہیں کرتا تھا, اس کے اوپر بھی نہیں لیتا تھا.
دو روپیے تو پھر دو روپیے تھے, اس میں کم کمی بیشی نہیں.
تو اس طرح امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا تھا. اسے پتا تھا کہ یہ دنیا تو دار الاسباب ہے, جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ تو بس سبب ہے, اصل روزی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے. اور جب یہ آتا تھا سب اس پر ٹوٹ پڑتے تھے, جس کے ساتھ وہ ڈیل کر لیتا تھا اس کی گھاس فوراً بک جاتی تھی. اس کے بعد لوگ دوسروں کی طرف متوجہ ہوتے تھے. یہ صاحب روزانہ کی جو انکم ہوتی تھی اس کو انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا تھا, اس میں سے اتنے پیسے بیوی بچوں کے خرچ کے لیے, اتنے پیسے فلاں چیز کے لیے, اتنے پیسے فلاں چیز کے لیے. اس میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بزرگوں کی دعوت کے لیے یہ رکھتے تھے.
تو انہوں نے وہ تقسیم کر رکھی تھی کہ یہ جو روزانہ میں بیچتا ہوں اس کا اتنا حصہ تو بیوی بچوں کے لیے, اتنا حصہ فلاں چیز کے لیے, دو تین حصے انہوں نے کر رکھے تھے. اس میں سے ایک حصہ یہ کہ اس میں سے اتنے آنے یا اتنے پیسے یوں الگ کر لوں گا. مثلاً یہ کہ 100 پیسے میں سے 5 پیسے الگ, اس زمانے کے اعتبار سے انہوں نے کیا ہوگا. تو وہ حساب یہ تھا کہ اتنے پیسے اس میں سے نکال کر جمع کر لیتے تھے کہ سال میں ایک مرتبہ دیوبند میں بڑے بڑے بزرگ تھے ان کی دعوت کی جا سکے. اور وہ دعوت بھی کیسی سمپل, حضرت نانوتوی حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہما, کہ ان کی دعوت کی جا سکے. بس اتنے پیسے وہ, یہ بھی ایک ان کا مد تھا, ایک اکاؤنٹ یہ تھا ان کا کہ اتنے پیسے ایک تھیلے میں رکھ دیتے ہوں گے کہ بھئی یہ بزرگوں کی دعوت کے لیے. ابھی حلال کی کمائی تھی کہ نہیں, وہ جاتے تھے اپنے ہاتھ سے گھاس کاٹتے تھے, گھاس کاٹ کر لاتے تھے, امانت داری اور سچائی کے ساتھ بیچتے تھے, اچھی نیت سے بیچتے تھے. مال اکٹھا کرنے کا کی نیت نہیں تھی کہ مالدار ہو جاؤں, کتنے پاکیزہ کمائی. تو اور وہ بزرگوں کو دعوت دیتے تھے. تو دیکھو وہ بزرگ اس زمانے, یہ تو بیچارہ ایک دیہاتی آدمی کام کاج کرنے والا, مگر یہ وہ اکابر کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں وہ دیکھیے.
اس میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بزرگوں کی دعوت کے لیے رکھتے تھے, اور پورے سال میں جب وہ رقم جمع ہو جاتی تھی تو سال میں ایک مرتبہ دیوبند میں جتنے بڑے بڑے بزرگ اور مشائخ تھے سب کو دعوت دیتے تھے. یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. ان بڑے بڑے مشائخ کو دعوت دیتے تھے اور کھانا کھلاتے تھے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ صاحب ہماری سال میں ایک مرتبہ دعوت کرتے تھے, لیکن ہمیں ان کی دعوت کا بڑی شدت سے انتظار رہتا تھا.
گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری سال میں ایک مرتبہ دعوت کرتے تھے, مگر بہت ڈیسپریشن کے ساتھ ہم انتظار کرتے تھے کہ کب وہ دعوت ہمیں ملے کہ جا کر کے ان کی دعوت کھائیں. کیوں بھائی, عمدہ عمدہ چیزیں کھلاتے تھے اس لیے نہ. جب وہ غذا کھاتے تھے اس شخص کے گھر کی, تو وہ جب غذا پیٹ میں جاتی تھی تو اس کے بعد نیک اعمال کی توفیق خوب شروع ہو جاتی تھی. تو اس وجہ سے ہمیں انتظار رہتا تھا,
بہت انتظار کرتے تھے کہ کب ہماری دعوت ہوگی. اب اندازہ کیجئے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو اس شخص کی دعوت کھانے کا کتنا شوق. اور یہ بات بھی رکھیے کہ اگر یاد رکھیے کہ اگر کسی کے یہاں یہ حضرات دعوت کھانے جاتے ہیں تو اس لیے جاتے ہیں کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے, دعوت دینے والے کا حق ہے, اور اس سے محبت بڑھتی ہے, مسلمان کا دل خوش ہوتا ہے.
ہاں, یہ جو بڑے بڑے علماء ہیں, مشغول علماء ہیں, خاص طور پہ جو دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, تو شیطان ہمارے ذہنوں میں خامخواہ یہ بات ڈال رہا ہے کہ یہ دعوتیں اڑاتے رہتے ہیں, کھاتے رہتے ہیں لوگوں کی دعوتیں. تو بھائی یہ کتنی مشکل سے دعوت کھانے کے لیے جاتے ہیں, وہ تو ان کو پوچھنے کا کہ کتنا بھاری لگتا ہے ان کو کھانا کسی کے گھر جانے کا. بعض اکابر مشائخ وہ بیچارے کسی بستی میں جاتے ہیں تو آدمی کھائے تو کتنا کھائے. انڈیا پاکستان سے جو لوگ یہاں آتے ہیں اور وہ کسی شہر میں لوگوں کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل کھانے کی کوئی تھک گئے ہیں اور الٹی کی کیفیت ہو گئی ہے, یعنی وہ تھک جاتے ہیں. تو ان اکابر کا بھی تو یہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ ناشتہ ہوگا, اس کے بعد فلاں کے یہاں چائے ہے, اس کے بعد فلاں مدرسے میں جانا ہے چائے کے لیے, اس کے بعد فلاں جگہ جانا ہے دو منٹ بیٹھنے کے لیے. یہ صبح سے شام تک جاتے ہیں تو آدمی کھائے تو کتنا کھائے, مگر ہماری خاطر ہی آتے ہیں, ہمیں خوش کرنے کے لیے آتے ہیں اور ہمیں خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھاتے بھی ہیں. تو یہ کتنی قربانی کا کام ہے وہ جانتے ہیں, یہ کوئی عیاشی کا کام نہیں ہے, کوئی مزے کا کام نہیں ہے. اور جو مشغول لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی مشغولی کے کاموں کو چھوڑ کر ادھر ادھر جانا یہ کتنا مشکل ہوتا ہے وہ جانتے ہیں, مگر جاتے اس لیے ہیں کہ نہ جانے سے دل شکنی ہوتی ہے, کبھی کبھی دل ٹوٹ جاتا ہے اور شیطان جو ہے وہ دور کر دیتا ہے. تو وہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, وہ دوری ہو جاتی ہے کہ بھائی دیکھو ہمارا اتنا خیال نہیں رکھا. جانے سے دل میں اور محبت بڑھے گی, اور اگر نہیں ہے تو وہ جھڑ جائے گا کہ دیکھو یار ہم تو ان کے ساتھ الٹے سیدھے چلتے تھے, ان کو ہم نے کہا کہ گھر تشریف لائی تو یہ فوراً آ گئے. اس لیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی دعوتیں قبول فرماتے تھے, اس لیے جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے جملہ معترضہ کے طور پر بیچ میں کہہ دیا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جاتے تھے اور ان کوئی یہ نہیں کہ بھائی یہ کیوں پکایا اور یہ کیوں نہیں پکایا, نہیں, جو کھلا دیا. اس لیے کہ کھانے کی چیز کیا دی جاتی ہے وہ سنت نہیں ہے, دعوت سنت ہے. کسی کی دعوت پر جانا قبول کر لینا یہ اس کا حق ہے. اجابت الداعی, جب کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا یہ مسلمان کا حق ہے, تو جانا چاہیے. اور آپس میں ایک دوسرے کو بھی بلانا بھی چاہیے, جانا بھی چاہیے اور ایک دوسرے کو بلانا بھی چاہیے, اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. اب دیکھو ہم لوگ بہت ریزرو ہو گئے, کنزرویٹو ہو گئے, ایک دوسرے کے ساتھ بس بالکل وہ فارمیلٹی پر آ گئے. فارمیلٹی ذرا یوں آؤٹ آف دا وے جانے کے لیے ہم تیار نہیں کہ لوگوں کو ہم اپنے یہاں بلائیں, ہم کسی کے گھر جائیں, کوئی بلائیں تو ہم ان کے پاس جائیں, بس سب فارمیلٹی فارمیلٹی کے طور پر. بھائی ہم ان کو مبارکباد کیوں دیں, انہوں نے ہمیں خبر تو دی نہیں کہ ہمارے یہاں شادی ہے. چلو بھائی انہوں نے غلطی کی, آپ تو غلطی نہ کریں. شادی ہوئی تو شادی قابل مبارکباد ہے کہ نہیں, شادی کا موقع. تو بھائی چلو انہوں نے غلطی کی کہ آپ کو اطلاع نہیں کی, تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی مشغول ہے, یہ شادی کا ان کے لیے کوئی آسان تھوڑا ہے, بھول گئے ہوں گے ہمیں. اس میں کیا ہو, کوئی حرج نہیں, بھول جاتے ہیں. بھائی ماں باپ اپنے بچوں کو بھی بھول جاتے ہیں کبھی کبھی, کہ بچے گم ہو جاتے ہیں کہ نہیں. تو کہ کیا ہوا, تو کہ وہاں بٹھایا تھا اور ایسے ہی گاڑی میں بیٹھ گئی, وہ بھول گئی وہاں بٹھائی. تو ماں جب اپنے بچے کو بھول سکتی ہے تو بھائی پرایا آدمی آپ کو بھول جا رہے شادی میں, تو اس میں کیا حرج ہے. وہ مشغول آدمی ہے, اس کو ایک ایشو بنا دیتے ہیں کہ ہمیں فون نہیں کیا, ان کو فون کیا تھا ہمیں نہیں بلایا. بھائی انہوں نے غلطی کی, آپ تو غلطی نہ کریں. ایک خوشی کا موقع ہے تو آپ ان کو کہیے کہ بھائی بڑی خوشی ہوئی, بڑی مسرت ہوئی کہ آپ کی شادی ہو گئی, بہت خوشی ہوئی. اور ادھر سے وہ اگر معذرت کرے کہ یار آپ کو ہم بھول گئے معاف کیجیے, تو کہ نہیں بالکل آپ محسوس نہ فرمائیں, وہ ہم سمجھ سکتے ہیں آپ کے دل میں ہماری محبت ہے, وہ ذہن سے نکل گیا ہوگا. بھائی حافظ قرآن قرآن پڑھتے پڑھتے اس قرآن کی آیت کو جو اس نے ہزاروں مرتبہ پڑھی ہے بھول جاتا ہے, تو اگر آپ کو کوئی بھول جائے تو اس میں کیا حرج ہے. اس کو ایشو ہم کیوں بناتے ہیں کہ مجھے نہیں بلایا, مجھے دعوت نہیں دی, مجھے نہیں کہا. اس ساری فارمیلٹیز کو بھول جاؤ, دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں اسے مت دیکھو, آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ دیکھو. آپ کو کیا کرنا چاہیے, آپ کو کس طرح بیہیو کرنا چاہیے. یہ اس طرح کی مینٹالٹی جو ہے اس کی وجہ سے امت کے ٹکڑے ہو گئے, خاندانوں کے ٹکڑے ہو گئے, تعلقات بالکل نہیں. بس دو چار دو چار دو چار کے گروپ میں ہم لوگ رہتے ہیں اور بس فارمیلٹیز کے تعلقات ہیں, بس اوپر اوپر سے ایک دوسرے پر کارڈ بھیج دیتے ہیں, ایک دوسرے پر خط بھیج دیتے ہیں, ٹیکس, اور یہ ٹیکس اور ای میل وغیرہ نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا. اس لیے کہ اب تو کسی سے اگر کچھ انبن ہوتی ہے تو انبن کے موقع پر ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب بولنا ہی پڑتا ہے کہ بھئی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, تو وہ دوری ہے وہ ذرا بدل جاتی ہے. اب تو ای میل اور ٹیکسٹ میسج سے کام نمٹا دیتے ہیں کہ بھئی اب ان سے تو ہماری دوری ہے, اب کیا کریں, کچھ تو کرنا پڑے گا, بس ٹیکسٹ کر دیا, ای میل کر دیا. کچھ طریقے ہوتے ہیں, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے لیے ای میل اور ٹیکسٹ میسج کافی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ای میل اور ٹیکسٹ میسج سے گفتگو کرنا خلاف ادب ہے. ماں باپ کے ساتھ اب ای میل سے اور ٹیکسٹ میسج سے بات کر لیتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ جگہ ہوتی ہے, کچھ مواقع ہوتے ہیں, کچھ میسیجز ہوتے ہیں کہ جس میں ذرا اہمیت دینی پڑتی ہے. تو یہ آپس میں لینا دینا, یہ فارمیلٹی کو ختم کرو. فارمیلٹی کو محبت سے دو, چاہے کھجور ہی کیوں نہ ہو, چاہے کھجور ہی کیوں نہ ہو. محبت سے دی ہوئی چیز جو ہے محبت کو بڑھائے گی. اس لیے کہ محبت والی چیز ہے تو محبت والا بیج ہے تو محبت اگے گی نا. اب وہ دکھاوے والی چیز ہے تو ادھر سے بھی دکھاوا ہی ہوگا. پھر دکھاوے کا اثر دکھاوا, محبت کا اثر محبت. تو یہ آپس میں ذرا ہمیں تھوڑا اپنے کلچر کو بدلنے کی ضرورت ہے. کلچر کو ایک دوسرے سے ملنا جلنا چاہیے, الیک سلیک کرنا چاہیے, خیر خیریت معلوم کرنی چاہیے, ایک دوسرے کے گھر آنا جانا چاہیے, ایک دوسرے کو اپنے گھر بلانا چاہیے. یہ اس سے جو ہے محبتیں بڑھتی ہیں. ہم اگر اس انتظار میں رہیں کہ لوگ میرے گھر ہی آئیں, لوگ مجھے ہی بلائیں, لوگ مجھے سے مسافہ کریں, لوگ مجھے سے تعلق رکھیں, ان کی طرف سے پہل ہو, تو ایسا تو کبھی نہیں ہوگا. خود آگے بڑھو, خود لوگوں سے ملنے جلنے کی کوشش کرو. تو یہ دعوتیں میں عرض کر رہا تھا کہ دعوت ایک دوسرے کو کہنی بھی چاہیے, بزرگوں کو بھی گھر میں بلانا چاہیے, علماء کو بھی بلانا چاہیے, دعوت دینی چاہیے, اور اپنے دوستوں کو بھی, مسلمانوں کو بھی. کسی مسجد میں جو مسلمان ہے, چلو آپ آئیے آج ذرا چائے بھائی پی لیتے. پہلے زمانے میں یہ سب ہوتا تھا, اب جو ہے نہیں, اب نہیں, سب ختم. اور یہی سلسلہ جو ابھی چل رہا ہے, چلتا رہا نا, تو 10-15 سال کے بعد ہمیں بہت پچھتانا پڑے گا, بہت پچھتانا پڑے گا. جس رخ پہ ہم لوگ ہیں, یہ بہت خطرناک رخ ہے, بہت خطرناک رخ ہے. ایک وقت ہوتا ہے ایک انسان کا کہ بھائی میرے پاس پیسے بھی ہیں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں, اپنا گھر بھی ہے, مجھے کسی کی ضرورت نہیں, اولاد بھی میری فرما بردار ہے, بیوی بھی میری فرما بردار ہے, تو بالکل آدمی ریزرو رہتا ہے اکیلا. یہاں یہی ہے, انگلینڈ میں کوئی کسی کا محتاج نہیں. اور پہلے دیہاتوں میں محبت اس لیے بہت زیادہ تھی کہ ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں. یہ مال جو ہے یہ بہت بری چیز ہے, یہی سب مصیبت ہے. تو وہاں گیا ہوتا ہے, اب یہاں یہ. اور جب اللہ کی طرف سے کبھی کوئی ایسی مصیبت آ جائے, آزمائش آ جائے, آپ کس کے پاس جائیں گے؟ آپ کو تسلی دینے کے لیے کون آئے گا؟ آپ کا کسی سے تعلق ہی نہیں ہے تو آپ کو تسلی دینے کے لیے کون آئے گا؟ آپ کو کون تسلی دے گا؟ اور پھر قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے, اور ہم دوسروں کو اس وقت اور زیادہ ڈپریشن میں ہم ہو جائیں گے. ایک مصیبت تو آئی ہوئی ہے, اور جس کسی کو دیکھیں گے تو ہمیں یہ خیال آئے گا کہ یہ تو ہمیں کچھ کہہ بھی نہیں رہے, ہمارے یہاں یہ مصیبت ہے اور کوئی آتا بھی نہیں ہے. بھائی تعلق ہمارا کس کے ساتھ ہے؟ جتنے لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا, جیسا تعلق ہوگا, ویسے لوگ تعزیت کریں گے, ویسے لوگ تعاون کریں گے, ویسے لوگ دل جوئی کرنے کی کوشش کریں گے. تو دنیا میں بھی ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کی, اور بھائی آخرت میں بھی ضرورت پڑے گی ایک دوسرے کی. آخرت میں تو اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہوگا, مگر اللہ تعالی شانہ نے خود قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے, یہ فرمایا ہے کہ میں بعض لوگوں کو سفارش کا حق دوں گا. تو بھائی کسی ایسے آدمی سے تعلق ہوگا جس کو اللہ سفارش کا حق دے گا, تو وہاں بھی لوگ کام آئیں گے. مگر تعلق ہی ہمارا کسی کے ساتھ نہیں ہوگا تو وہاں بھی ہمارے لیے کون سفارش کرے گا؟ نہیں, ہمیں کوئی پہچانتا ہی نہیں, ہمارے ساتھ کسی کا تعلق ہی نہیں, تو وہاں بھی کون سفارش کرے گا ہماری؟ اس لیے تعلقات بہت بہت نعمت, بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی شانہ کی طرف سے. اور خاص طور پہ یہ جو دینی تعلقات ہیں, ہمارے دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے ہمارے تعلقات ہیں, دین سیکھنے سکھانے, صرف دین کی بنیاد پر کہ ہم دین سیکھتے ہیں, دین سکھاتے ہیں, دین میں ہماری ترقی ہو جائے, یہ تو بہت قیمتی, بہت قیمتی. اسے تو کسی حالت میں ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. اس لیے کہ جب تک یہ تعلق ہے اس وقت تک دین میں ترقی ہوتی رہے گی, اور اگر مر گئے تو یہ جو دینی تعلق ہے تو ہمارے پیچھے جو دینی ذہن کے لوگ رہ جائیں گے وہ ہمارے مرنے کے 15 سال 20 سال کے بعد بھی ہمیں یاد کر کے ہمارے لیے دعائیں کریں گے. اور اگر ہمارا کسی سے تعلق ہی نہیں تو کون یاد کرے گا؟ تعلق ہے مگر دنیا داروں کے ساتھ ہے, دینی ذہن رکھنے والوں کے ساتھ نہیں ہے. تو ہمیں دفن کرنے کے بعد فارغ ہو کے آ جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ اتنا کہیں گے کہ بہت اچھا آدمی تھا, ہمارا دوست تھا, مگر ان کو یہ توفیق نہیں ملے گی کہ اپنی زبان سے ایسا کہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے, اللہ اس کے حال پہ رحم فرمائے, بہت اچھا آدمی تھا. ایسا کسی کو توفیق نہیں ملے.
میرے بھائیو, اگر اکابر مشائخ بزرگان دین ہمارے یہاں کچھ کھانا کھا لے تو ہمیں ان پر کوئی احسان نہیں جتانا چاہیے, بلکہ یہ تو ان کا احسان ہے کہ اپنے مشغول وقت میں سے کچھ وقت نکال کر ہمارے یہاں تشریف لے آئے.
بھائی, بزرگوں کی اگر خدمت کرنا ہو تو اچھی نیت سے کرو, ورنہ کرو ہی مت. انہیں محتاج سمجھ کر اپنے گھر میں مت بلاؤ. انہیں ہدیہ دو تو محتاج سمجھ کے ہدیہ مت دو. ان نیتوں کے ساتھ کام ہی مت کرو. دینا ہے اچھی نیت سے دو کہ بھئی یہ نیک آدمی ہے, اس کے ہاتھ میں اگر ہمارا پیسہ جائے گا تو دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی, یا تو یہ کسی اور جگہ پہ خرچ کرے گا, اپنے اوپر نہیں کسی اور جگہ. اس کو اگر ضرورت نہیں ہوگی, ہم اسے دے رہے ہیں, اور اگر 50 پاؤنڈ اس کے ہاتھ میں آ گئے اور پہلے ہی سے اس کے پاس ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہوگی تو یہ کسی اور جگہ خرچ کرے گا. تو کہاں خرچ کرے گا؟ کسی ناجائز کام میں, کسی یتیم پہ خرچ کرے گا, کسی ضرورت مند پہ خرچ کرے گا, کسی اور عالم کو دے گا, کسی بزرگ کو دے, کسی اچھے کام میں خرچ کرے گا. تو ہم اس کو پیسے دیں گے تو کسی نیک کام میں خرچ کرنے کا ہم سبب بنیں گے. اور اگر یہ اپنی ذات پہ خرچ کرے گا تو کپڑا پہنے گا, روٹی کھائے گا, گھر میں صوفہ خرید کر کے اس پر بیٹھے گا, یہ نیک آدمی ہے. تو ہمارے صوفے پر بیٹھ کر یہ کچھ وظیفہ پڑھے گا, دین کی علم حاصل کرے گا, کتابیں پڑھے گا, دین کی بات کسی کو سمجھائے گا, کپڑے پہن کر کے نمازیں پڑھے گا, نیک کام کرے گا, غذا کھائے گا, اس غذا سے جو اس کے جسم میں طاقت پیدا ہوگی اس سے عبادت کرے گا, تو ہمارا پیسہ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ لگے گا. کیونکہ یہ محتاج, ان کو ضرورت, یہ ہمارے پیسے کے غلط, ایسا خیال نہیں لانا چاہیے. دعوت کے معاملے میں بھی حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے. اگر ایسی فاسد نہیں کہتے ہیں تو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے, ورنہ ہمارے لیے نقصان ہے یہ.
اگر ہم انہیں کوئی چھوٹا موٹا ہدیہ دے دے اور وہ قبول کر لے تو یہ ہمارا احسان نہیں, ان کا احسان ہے, اس لیے کہ ان کے دل میں ان دنیاوی چیزوں کے لیے جگہ نہیں ہوتی. وہ ہمیں خوش کرنے کے لیے لے لیتے ہیں, ان کو دعوتوں کے چکر میں پڑنے کی فرصت کہاں ہوتی ہے. وہ سنت سمجھ کر ہمارے دل جوئی کے لیے ہمارے یہاں آتے ہیں. بہرحال حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے رغبت رہتی تھی, ان کی دعوت کا اشتیاق رہتا تھا, انتظار رہتا تھا, اور حضرت نے یہ فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہوتی تھی کہ ان کے گھر جا کر جب ہم دعوت کھا لیتے تھے تو ان کے لقموں کا اثر یہ ہوتا کہ 40 دن تک 24 گھنٹے طبیعت صرف اور صرف عبادت کی طرف متوجہ رہتی تھی. 40 دن تک ہر وقت یہ خیال کہ عبادت عبادت عبادت, اور تہجد میں آنکھ خود کھل جاتی تھی اور بغیر کسی مشقت کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. حلال روزی کی بڑی تاثیر ہے. میرے بھائیو, حلال کی بڑی تاثیر ہے, اس لیے ہم جس لائن پہ چل رہے ہیں, جس راہ پر چل رہے ہیں, اس میں کامیابی کے لیے حرام سے بچنا بہت ضروری ہے. اس وقت یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور جن تک میری یہ آواز پہنچے گی اور جو بھی اہل محبت ان باتوں کو سنیں گے, میری ان سے التجا ہے کہ ہم اس راہ پر بغیر کسی رکاوٹ کے بڑی تیزی کے ساتھ چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچ جائیں گے. ہم اس کی پوری کوشش کریں گے کہ ہمارا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے معمور ہو جائے اور ہمارا دماغ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے مخمور ہو جائے، نشے سے چور ہو جائے اور ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت بیوس ہو جائے کہ ہمیں کسی اور چیز کا دھیان ہی نہ رہے، ہم بیوی کے ساتھ محبت کرے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ہم ماں باپ کے ساتھ محبت کرے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ہم کھائے پیئے کھلائے پلائے کسی کے گھر جائے کسی کو بلائے، دنیا بھر کے جتنے جمیلے ہیں وہ سارے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے رہ جائے، ہمارے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی محبت پیدا ہو جائے، ہم سب کا اگر یہی جذبہ ہے اور یقیناً ہے تو اس کی تکمیل کے لیے سب سے اہم دو کام ہیں، ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے گھر میں صرف اور صرف رزق حلال آنا چاہیے، ہمارے پیٹ میں صرف اور صرف رزق حلال جانا چاہیے، ہمارے گھر کی استعمال کی چیزیں ہمارے کپڑے وغیرہ جو کچھ بھی ہو حلال کا ہو، اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں دینی مجالس سے فائدہ ہوگا اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر جو بات سنتے چلے جائیں گے ہمارے دلوں میں اترتی چلی جائے گی، یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز جس کو بیان کرنے کے لیے وقت نہیں رہا وہ بری صحبت ہے، غلط صحبت ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی، جس طرح حلال لقمے سے دل اچھائی کی طرف راغب ہوتا ہے برائی کی طرف راغب نہیں ہوتا، اسی طرح اچھی صحبت سے بھی دل متاثر ہوتا ہے اور نیکی کی توفیق ملتی ہے، اس لیے آج سے دو کام کرنا شروع کر دو، رزق حلال کا اہتمام اور اچھے لوگوں کی صحبت کا انتظام اور حرام غذا سے اجتناب اور بری صحبت سے دوری۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس میں سوال یہ اٹھایا تھا شروع میں کہ نیک صحبت سے ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہوتا، دینی مجلسوں میں جاتے ہیں بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں تغیر کیوں نہیں آتا؟ تو اس کی دو وجہیں سامنے آئی، ایک تو یہ کہ ہمارے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے، حرام غذا پیٹ میں جاتی ہے، بدن پر حرام کا لباس ہوتا ہے، گھروں میں حرام پیسے سے خریدی ہوئی چیزیں آتی ہیں، تو حرام کے ساتھ جب تعلق رہے گا تو بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے جو فائدے ہونے چاہیے وہ نہیں ہوں گے، ہمارے اور اس فائدے کے درمیان یہ حرام جو ہے یہ ایک دیوار ہے، اس فائدے کو نہیں آنے دے گی، یہ دیوار نہیں آنے دے گی فائدے۔ اور دوسری چیز بری صحبت، ہم نیک صحبت میں جاتے ہیں بزرگوں کے پاس جاتے ہیں مگر جو ہمارا تعلق کسی برے آدمی سے ہے وہ ہم نہیں چھوڑتے، بری کمپنی سے ہے وہ ہم نہیں چھوڑتے، بری صحبت اسے نہیں چھوڑتے، اور بری صحبت میں برے ناولز بھی آ گئے، اس سے کہ جب آپ کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو اس کی صحبت میں ہیں، اخباروں میں ایسی چیزیں پڑھتے ہیں جو پڑھنی نہیں چاہیے، ایسے میگزینز پڑھتے ہیں جو پڑھنے نہیں چاہیے، ایسی بکس پڑھتے ہیں جو پڑھنی نہیں چاہیے، یہ صحبت ہے۔ انٹرنیٹ کے اوپر اگر فلم دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ایک گھنٹے کی صحبت ہے، دو گھنٹے کی صحبت۔ تو بری صحبت جب تک رہے گی تو معمولات کی پابندی بھی ہے، بزرگوں کی صحبت میں جا بھی رہے ہیں مگر وہ اثر نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے، اور حرام سے اگر تعلق رہا حرام کی کمائی وغیرہ سے تو بھی اچھی وہ بزرگوں کی صحبت سے جو نتیجہ ظاہر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں دو کام کرنے بہت ضروری ہے، حرام سے ہر حال میں بچنا چاہیے، اس لیے کہ حرام سے بچیں گے تو حرام کے جو نقصانات ہیں ان سے حفاظت ہو جائے گی، اور جب حرام سے بچیں گے تو پھر حلال ہماری زندگی میں آ جائے گا، اور جب حلال ہماری زندگی میں آ جائے گا
تو اس کے جو فائدے ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گے. اور بری صحبت سے ہمیں بچنا ہے, اس لیے کہ بری صحبت سے ہم بچیں گے تو اس کے جو نقصانات ہیں اس سے ہماری حفاظت ہو جائے گی, اور بری صحبت سے بچ کر نیک صحبت کو اختیار کریں گے تو اس کا جو فائدہ ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا. تو دو چیزوں سے ہمیں بچنا ہے, بری صحبت سے اور حرام سے, حرام غذا سے اور حرام کی کمائی سے, خریدی ہوئی ہر استعمال کی چیز سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے, اور بری صحبت سے بچانا ہے. یہ دو کام اگر ہم نے کر لیے تو پھر ہم جو اعمال کر رہے ہیں, معمولات کر رہے ہیں, بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں, ذکر و اذکار کا اہتمام ہم کر رہے ہیں, تو اس کی تاثیر پھر نظر آئے گی, اس کی تاثیر نظر آئے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.